الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا ودائيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنحون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے تو تمہارے چھوٹے گناہ تم سے دور کر دیے جائیں گے یعنی معاف کر دیے جائیں گے اور تمہیں عزت اور بزرگی والی جگہ یعنی جنت میں داخل کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد، میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں، کبیرہ گناہ کیا ہیں اور ان گناہوں سے ہمیں کیوں نجات حاصل کرنی چاہیے اور کیوں بچنا چاہیے، اور اگر ہم ان گناہوں سے نہیں بچیں گے تو اس کے بدلے میں ہمیں کیا سزا دنیا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پہنچے گی، اس موضوع پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو، کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو، تو تمہارے چھوٹے گناہ جو ہیں ان سے میں درگزر کروں گا، معاف کر دوں گا، اور تمہارے ان گناہوں کو تم سے دور کر کے، تمہاری بخشش کر کے تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ ایک اصول ہے جو قرآن نے دیا ہے کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، اور جب آدمی نیک کام کرتا ہے تو چھوٹے چھوٹے گناہ ان نیکیوں اور نیک اعمال کی وجہ سے بھی معاف ہو جاتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ آج جن کبیرہ گناہوں کا میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، ان میں سب سے پہلا گناہ کبر اور غرور ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں اس پہ سخت وعید سنائی ہے، اور سخت سزا اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو دیں گے جو اس گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تکبر کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہلی نافرمانی ہے جو کی گئی، اور یہ پہلا بڑا گناہ ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب تمام جن و انس کو اور ملائکہ کو، تمام جنات اور ملائکہ کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں، تو شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تکبر اور غرور کی وجہ سے۔ تو اس لیے تکبر اور غرور، علماء کہتے ہیں کہ یہ وہ پہلا گناہ ہے، یہ وہ پہلی نافرمانی ہے جس کی وجہ سے شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ کی درگاہ سے روندا گیا اور اللہ کی لعنت کا مستحق اور مستوجب سزا ٹھہرا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے اللہ کے حکم کی اطاعت سے انکار کیا اور اپنی کبریائی اور بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا ہو گیا۔ غرور اور تکبر کے بشمار اسباب ہیں، مختلف بڑے بڑے اسباب، خاندانی اور نسلی تفاخر، اس کی وجہ سے انسان غرور و تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، لسانی اور گروئی فخر و غرور اور حسن و جمال اور علم و کمال کا غرور، مال و دولت کا غرور، عہدہ اور منصب کا غرور، فرقہ وارانہ تعصبات کا غرور اور جماعتی اور مسلکی تعصبات جو ہیں، اسی طرح کی مختلف چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے بعض لوگ غرور اور کبر کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہوتے ہیں۔ غرور کی تعریف کیا ہے؟ کسی بھی لحاظ سے اپنے آپ کو بڑا اور کسی دوسرے فرد یا گروہ یا جماعت کو کم تر، گھٹیا اور ذلیل سمجھنا اور اس کی تحقیق اور تذلیل کرنا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ حق کے مقابلے میں اترانے اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے کا نام بھی جو ہے غرور ہے، تکبر ہے۔ شیطان نے اسی بنیاد پہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ کس چیز نے تجھے میرے حکم کی اطاعت سے منع کیا اور روکا، تو اس نے کہا تھا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من تین، جس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، اور اس لحاظ سے میں اعلیٰ اور عرفہ ہوں اور ادنا کو مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ وہ غرور اور تکبر تھا جس کی وجہ سے وہ خود اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انک من الصاغرین، یعنی تو گھٹیا ہے، تو ذلیل ہے اور تو کمتر ہے اور بے وقت ہے۔ تو گویا کہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا اللہ کے نزدیک بے وقت اور حقیر ہو جاتا ہے کوئی بھی انسان، اور بڑائی انسان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرنے اور اس کے سامنے تواضع اور انکساری اور عاجزی اور تذلل اختیار کرنے میں حقیقت میں سب سے بڑی بڑائی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اگر کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی فخر اور غرور ہوگا، کبر ہوگا، بڑائی کا گمنڈ ہوگا، تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک آدمی نے دریافت کیا کہ انسان پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو اور اس کا جوتا اچھا ہو، تو کیا یہ بھی کبر اور غرور کی تعریف میں آتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ حسین اور جمیل ہے اور وہ حسن و جمال کو پسند کرتا ہے۔ تو دنیا کے زیب و زینت کو اختیار کرنا غرور اور تکبر نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر حق کے مقابلے میں اترانے اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے۔ تو یہ تکبر کی وہ تعریف ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں، جو کچھ تمہیں بخشا ہے، عہدہ دیا ہے، منصب دیا ہے، حسن و جمال دیا ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، اولاد سے نوازا ہے، جو بھی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں، ان نعمتوں پر غرور و فخر مت کرو، تکبر مت کرو، اپنے آپ کو بڑی چیز مت سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی غرور اور فخر کرنے والے، اترانے والے اور شیخی بگارنے والے کو پسند نہیں فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز بالکل پسند نہیں۔ ارشاد فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها اولئک اصحاب النار، جو لوگ اللہ کی آیات کو جھٹلانے اور ان کے مقابلے میں تکبر اختیار کرتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ میں داخل کرے گا۔ اللہ کی آیات کو جھٹلانے اور ان کے مقابلے میں تکبر اختیار کرنے کے یہ دو طرح کا ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی آدمی اللہ کی آیات کو سرے سے مانے ہی نہ اور اس کا انکار کر دے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا اور اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا اور حق کا انکار کرنا ہے، یہ ایک تکبر کی قسم ہے۔ لیکن ایک دوسری تکبر کی قسم وہ منافقانہ طرز عمل بھی ہے کہ جس میں کوئی آدمی اللہ کی آیات اور اللہ کی کلام کو ماننے کا دعویٰ بھی کرے اور اس کے ساتھ اس کا رویہ یہ بھی ہو کہ اللہ کے احکامات میں سے بعض کا مذاق اڑائے، استہزا کرے، تمسخر اڑائے اور اللہ کے دین کے احکامات کو حقیر سمجھے، نعوذ باللہ، یہ بھی ایک طرح کا تکبر ہے۔ اور اس کی اتنی شدید ترین مذمت اللہ کے کتاب میں کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، ایسا کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ یہ سوال فرماتے ہیں کہ کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے بعض حصوں پر ایمان رکھتے ہو اور بعض سے کفر اور انکار کرتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا، ایسا کرنے والوں کے لیے دنیا میں ذلت اور رسوائی ہے، ویوم القیامت يردون الى اشد العذاب، اور قیامت کے دن ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں بعض متکبرین اور منکرین اور اللہ کی آیات کو جھٹلانے والوں کی ایک قسم یہ بھی ہے جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، مسلمانوں کے سے نام رکھے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے اندر شامل ہیں، بلکہ اس وقت بعض ملکوں میں مسلمانوں کی رہنمائی اور پیشوائی کے مقام پہ فائز ہیں، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ اللہ کی حدود اور تعزیرات کے منکر ہیں اور پردے اور حجاب اور ستر اور کی جو آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نازل کی ہیں ان کا انکار کرتے ہیں اور ان کا استہزاء اور تمسخر کرتے ہیں۔ قتل، چوری، زنا اور شراب کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان گناہوں کے اوپر جو سزائیں مقرر کی ہیں اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حدود اور تعزیرات مقرر کی ہیں ان کا نہ صرف انکار کرتے ہیں بلکہ ان کے مقابلے میں دوسری سزائیں ایجاد کرتے ہیں اور ان سزاؤں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا، ان کا انکار کرنا اور حق کے مقابلے میں بہت بڑا تکبر ہے، جس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتائی ہے کہ اولئک اصحاب النار، یہ جہنم کے مستحق ہیں یہ لوگ، اس لیے کہ اللہ کی آیات میں سے اپنی خواہشات کے جو مطابق احکامات ہیں ان کے اوپر تو ان کا ایمان ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اور یہی وہ طرز عمل تھا جو یہودیوں نے اللہ کے احکامات کے مقابلے میں اختیار کیا تھا کہ اللہ کا جو حکم ان کی خواہش کے مطابق ہے اس کے مطابق وہ عمل کر لیتے تھے، لیکن جو ان کی خواہش کے اوپر جس کی زد پڑتی تھی اس کا وہ انکار کرتے تھے، ہیلوں بہانوں سے اس کے اوپر اعتراضات کرتے تھے اور اسے جان چھوڑانے کی کوشش کرتے تھے۔ اور یہی طرز عمل آج مسلمانوں میں سے بہت سے لوگوں کا ہے، اور بعض کا خفیہ اور بعض کا اعلانیہ، تو یہ بڑی خطرناک بات ہے اور یہ اللہ کے دین کے ساتھ منافقانہ طرز عمل ہے، جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ایسے منافقوں کا ٹھکانہ جہنم کا نچلا طبقہ ہے۔ سود کو جائز اور حلال کرا دے کر اس کی وکالت کرنے والے لوگ، جبکہ قرآن کی زبان میں سود خوروں اور سود کے کاروبار کرنے والوں اور سود میں ملوث لوگوں یہ کہا گیا کہ اگر تم سے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو تو اللہ اور رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کم تر گناہ کو ماں کے ساتھ برائی کرنے کے برابر قرار دیا۔ لیکن ہم مسلمان ملکوں کے اندر بڑے دھڑلے سے سودی کاروبار ہو رہا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ آج کے دور میں تو اس کے بغیر نظام چل ہی نہیں سکتا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا ایک طرح کا انکار اور حق کے مقابلے میں تکبر اور غرور ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ تکبر اور غرور میں ایک چیز عجب اور خود پسندی بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین باتیں ہلاک کر دینے والی ہیں۔ ایک بات ارشاد فرمائی، ایسی خواہش جس کا انسان تابع اور غلام بن جائے، اور دوسری فرمایا کہ ایسی حرص جسے مقتدا اور پیشوا بنا لیا جائے، اور تیسری چیز فرمایا کہ خود پسندی، اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ بیماری یعنی خود پسندی ان تینوں میں زیادہ خطرناک ہے، بحقیقی یہ روایت ہے، یعنی انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگے اور اس پر غرور اور فخر کرے، یہ بدترین ہلاک کر دینے والی چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں شہرت اور نمائش کا لباس زیب تن کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے ذلت کا لباس پہنائے گا، ابو داؤد کی روایت ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی عمدہ بات کہی ہے، آپ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ انسان جس لمحے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ بیٹھتا ہے کسی لحاظ سے بھی ہو، اسی لمحے حقیقت میں وہ چھوٹا ہو جاتا ہے، یعنی اسی لمحے اللہ کے نزدیک اس کا درجہ گر جاتا ہے اور وہ حقیر اور ذلیل ہو جاتا ہے اگر انسان کے اندر کبر اور غرور آ جائے تو۔ تو ہمیں اپنے آپ کو اس گناہ سے بچانا چاہیے کہ ہمارے دل کے کسی گوشے میں بھی کسی بھی نوعیت کا غرور اور کبر جو ہے اور بڑائی کا خیال ہمارے دل اور دماغ کے اندر کہیں نہ سما جائے، کہ یہ ہمارے تمام اعمال کو عکارت اور تباہ و برباد کر دینے والی برائی اور گناہ ہے۔ اس کے بعد ریاکاری، دکھلاوا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے اور یہ نفاق کی ایک قسم بھی ہے۔ مثلا منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، یہ دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، الذین ہم یراؤن، یہ دکھلاوا کرتے ہیں۔ اخلاص کی ضد ہے ریاکاری، اور اخلاص کے بارے میں پہلے بھی کئی مرتبہ آپ سے یہ ذکر کر چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبولیت اعمال کے لیے جو دو شرطیں عائد کی ہیں، ان میں سے پہلی شرط ہے اللہ کے لیے اخلاص، اور دوسری شرط ہے کہ وہ عمل مشروع عمل ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے یہ دو لازمی شرطیں ہیں، اگر اخلاص نہیں ہوگا اللہ کے ہاں عمل قبول نہیں ہوگا، اگر وہ عمل سنت کے مطابق نہیں ہوگا تب بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، تم میں سے جو کوئی اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، اچھے عمل کرے۔ اگر اللہ سے ملاقات کی امید ہے تو زندگی نیکیوں، خیر اور بلائی سے بھرپور ہونی چاہیے، کہ نیکی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کام آنے والی ہے اور جہنم کی عذاب سے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اور فرمایا، ولا یشرک بے عبادت رب ہی احدا، اپنے رب کی عبادت میں کسی دوسرے کو ساجی اور شریک مت بناؤ، یعنی جو عمل کرتے ہو نیکی کا عمل وہ اللہ کی رضا کے لیے کرو، کسی اور مقصد کے لیے نہ کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کا حساب چکایا جائے گا ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو جہاد فی سبیل اللہ میں قتل کیا گیا۔ اس سے سوال کیا جائے گا کہ تو نے جہاد کس لیے کیا، وہ کہے گا تیری راہ میں شہادت حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، نہیں، تو نے یہ کام شہرت حاصل کرنے کے لیے کیا تھا، وہ تجھے دنیا کے اندر مل گئی، تجھے بہادر کہا گیا اور تیری تعریفیں کی گئی، تو نے اخلاص کے ساتھ میری رضا کے لیے، میرے حکم پر عمل کرنے کے لیے، شہادت حاصل کرنے کے لیے کام نہیں کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اسے منہ کے بل گسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ میرے بھائیو، ہم بڑے بڑے نیک اعمال کر لیں لیکن اگر اللہ کے لیے اخلاص نہ ہو، نیت کے اندر خلوص نہ ہو، مقصود اور مطلوب اللہ کی رضا نہ ہو، تو سارے کا سارا رائے گاں چلا جائے گا۔ اتنا بڑا عمل، بظاہر ایک آدمی جہاد فی سبیل اللہ کے اندر اپنی جان دے دیتا ہے لیکن اللہ کے ہم ناکام ٹھہرتا ہے، اس لیے کہ اس کے دل کے اندر کوئی چور بیٹھا ہوا ہے، وہ ریاکاری کے لیے یہ کام کر رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جن لوگوں کے اعمال کا حساب چکایا جائے گا ان میں سے یہ شخص ریاکار انسان ہوگا۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مالدار شخص کو بلایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ اللہ فرمائے گا کہ میں نے تجھے مال عطا کیا تھا، تو نے اس کا کیا کیا؟ وہ کہے گا، اللہ، میں نے تیرے راستے میں خرچ کیا، تیرے دین کے اوپر خرچ کیا، تیرے بندوں کے اوپر خرچ کیا، تیری رضا کے لیے۔ اللہ فرمائے گا، نہیں، تو نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے سخی اور داتا اور پتہ نہیں کیا کیا کہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو جھوٹ کہتا ہے، تیری نیت کے اندر خلوص نہیں تھا۔ اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ایک عالم اور قاری شخص کو بلایا جائے گا اور اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ میں نے تجھے دین کا علم دیا تھا، میں نے تجھے قرآن کا علم دیا تھا، تو نے اس کا کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے تیرے بندوں کو تعلیم دی، ان کو علم سکھایا، ان کو قرآن پڑھایا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، تو نے تو وہ سب کچھ جو ہے وہ شہرت اور ناموری کے لیے کہا. مجھے لوگ علامہ کہیں، قاری صاحب کہیں، حضرت صاحب کہیں، مولانا صاحب کہیں، تیرے درس کی واہ واہ ہوں، تجھے بڑے بڑے نام ملے، وہ سب کچھ دنیا کے اندر ہو گیا تیری واہ واہ، اب تیرے لیے کچھ نہیں ہے. اسے بھی حکم ہوگا فرشتوں کو کیسے منہ کے بل گسیٹ کر جہنم میں ڈال دو. یہ ریاکاری اتنا بڑا گناہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے متعلق کوئی اور طرح کا خوف نہیں رکھتا مگر شرک اصغر کا تمہارے بارے میں مجھے بڑا خوف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ کیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکاری، ریاکاری شرک اصغر ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ جس دن لوگوں کو اعمال کا بدلہ دے گا، اس دن ریاکاروں سے کہے گا کہ جاؤ ان کے پاس جزا طلب کرو جن کو دکھانے کے لیے تم نے وہ عمل کیے تھے، دیکھو ان کے پاس کوئی بدلہ ہے. تو کس قدر انسان اس دن افسوس کرے گا، پچھتائے گا کہ جن کو دکھانے کے لیے میں نے یہ کام کیے تھے ان کے پاس تو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں. یہ امام احمد و بیہقی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. تو یہ ریاکاری بھی بدترین گناہ ہے جس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور ہر نیک عمل میں، ہر عمل میں ہمیں اپنی نیتوں کو درست رکھنا چاہیے. انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوى او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے جو بھی اعمال ہیں ان پہ جو اللہ کی طرف سے ہمیں جزا ملنے والی ہے، وہ ہماری نیت کے اندر جس قدر خلوص ہوگا اسی قدر اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ سے طرف سے جزا ملے گی. اگر نیت میں خلوص ہوگا تو تھوڑا سا عمل جو ہے وہ اللہ کے ہاں بہت بڑے اجر کا ذریعہ بن جائے گا، لیکن بڑے بڑے اعمال جیسا کہ میں نے آپ سے تین چیزوں کا ذکر کیا، حدیث کے اندر ان کا ذکر آیا ہے، اگر بڑے بڑے کام آدمی نے دنیا کے اندر کر لیے ہوں لیکن نیت کے اندر خلوص نہ ہو تو وہ سب کچھ رائے گاہ چلا جائے گا. اس لیے اپنی نیتوں کو درست رکھنے کے لیے اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی کہ اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ میری نیت کو اپنے لیے خالص کر دے. اسبال بھی ایک کبیرہ گناہ ہے جس کے معنی ہیں ٹخنوں سے کپڑا نیچے لٹکانا، اور اس کے بارے میں بعض لوگ بالکل کوئی احتیاط نہیں کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من القعبین من الازار فهو فی النار، رواہ البخاری. ٹخنوں سے نیچے جو کپڑا ہے، ازار اور تہبند کا یا شلوار کا یا پاجامے کا یا پتلون کا، پینٹ کا، کسی بھی چیز کا ہو، فرمایا کہ ما اسفل من القعبین، ٹخنوں سے نیچے جو کپڑا ہے اس کے لیے فرمایا کہ وہ جہنم میں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکائے ہوئے نماز پڑھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا جاؤ وضو کرو. وہ واپس آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم دیا اور وہ وضو کر کے آؤ. اس پر ایک آدمی نے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وضو کیوں کرنے کا حکم دیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار کی. اس کے بعد ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی نماز قبول نہیں فرماتا جو اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکائے ہوئے نماز ادا کرتا ہے، رواہ ابو داود. تو میرے بھائیو یہ وہ گناہ ہے جس کے بارے میں یا تو ہم لا علمی کا شکار ہیں، جانتے نہیں ہیں، یا جان بوجھ کر غفلت اور سستی کی وجہ سے کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکاتے ہیں. بلکہ میں نے تو اتنے تک دیکھا ہے کہ بعض لوگ جب دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ خاص کر نماز میں بڑے اہتمام سے اگر شلوار وغیرہ اوپر کر کے نماز ادا کرتے ہیں تو بعض لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. اس کا سبب اصل میں یہ ہے کہ شاید ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکا کر نماز پڑھنے والے کی نماز اللہ قبول ہی نہیں فرماتا ہے. اور پھر یہاں ایک غلط فہمی اور بھی دوسروں لوگوں، بعض لوگوں کو ہوتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف نماز کی حالت میں کپڑا جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانا منع ہے. نہیں، ہر حال میں کپڑا جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانا جو ہے وہ منع ہے، اور یہ تکبر کی نشانی اور تکبر کی علامت بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو کلام کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ ہی ان کا تزکیہ کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تین قسم کے لوگ. فرمایا کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا, احسان جتانے والا, اور جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچنے والا. ان تین لوگوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ ان سے ہم کلام ہوگا, نہ ان کو دیکھے گا, اور نہ ان کا تزکیہ فرمائے گا. کس قدر محرومی ہے, کتنی سخت سزا ہے. کن گناہوں پہ؟ کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکانا, احسان جتلانا, اور جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال فروخت کرنا. اس کو مسلم نے, ابو داؤد نے, ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے. بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ کپڑا لٹکانے میں اگر غرور اور تکبر سے ہو تو پھر وہ بہت بڑا گناہ ہے. اگر غرور اور تکبر اس کے اندر شامل نہ ہو تو پھر وہ گناہ نہیں جس کا ذکر احادیث میں آیا ہے. لیکن اگر ہم اس میں دیکھیں تو احادیث میں ایسی کوئی صراحت نہیں ملتی ہے. اس لیے جمہور علماء کی اور اکثر علماء کی رائے یہی ہے کہ خواہ غرور اور تکبر کی وجہ سے ہو یا کسی طرح سے بھی ہو, کپڑا اپنے ٹخنے سے نیچے جو ہے وہ نہیں لٹکانا چاہیے. ایک موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب علیل تھے, بیمار تھے, زندگی کے آخری ایام میں, تو ایک روایت میں آتا ہے کہ کوئی شخص ان کی عیادت کے لیے آیا اور ان کے کارناموں کی بڑی تعریف اور توصیف فرمائی, اور جب وہ جانے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ تم اپنا کپڑا جو ہے اس کو ٹخنوں سے اوپر اٹھا لو. اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی اہم بات ہے کہ زندگی کے آخری ایام میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کی فکر ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات سنے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ گئے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بعض اوقات اگر مجھے خیال نہ رہے تو میرے تہبند کا کپڑا جو ہے وہ ایک طرف سے نیچے لٹک جاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو, یعنی جن لوگوں کے اندر غرور اور تکبر ہے اور اس کی وجہ سے کپڑے گھسیٹتے ہیں, تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو. تو ہمیں چاہیے کہ اپنا کپڑا, خواہ وہ کسی بھی چیز کا ہو, پینٹ وغیرہ ہو, ہم شلوار استعمال کریں, اور یا ہم چادر تہبند وغیرہ باندھیں, ہم اس کا کپڑا جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے نہ لٹکائیں. اس لیے کہ اکثر علماء نے اس کو کبیرہ گناہ کہا ہے اور شدید وعید اس کے اوپر آئی ہے, اور ہر حال میں ہم اس سے پرہیز کریں اور بالخصوص نمازوں کے اندر اس کی پوری احتیاط کریں. مردوں کے لیے ریشم اور سونے کا استعمال, یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کے مردوں پر ریشم اور سونا حرام کر دیا ہے. ابو داؤد و نسائی. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے اور پینے سے منع فرمایا, اور ریشم اور دیبا کے پہننے اور اس کا بچھونا بنانے سے بھی منع فرمایا. رواہ البخاری. سونے کا استعمال مردوں کے لیے ہر صورت میں ناجائز اور حرام ہے, خواہ وہ گھڑی کے اندر سونا استعمال کیا جائے, انگوٹھی کے طور پر استعمال کیا جائے, برتنوں میں استعمال کیا جائے, قلم میں استعمال کیا جائے, اور یہ کپڑوں کے بٹنوں وغیرہ میں استعمال کیا جائے. یعنی کسی حال میں بھی اگر سونے کا استعمال کیا جائے گا تو اس کو حرام قرار دیا گیا ہے, مردوں کے لیے یہ جائز نہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے, ایک آدمی نے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نکال کر پھینک دیا اور فرمایا کیا تم میں سے کوئی اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ رکھنا چاہتا ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے اس آدمی کے ہاتھ سے سونے کی انگوٹھی نکالی اور اسے پھینک دیا اور فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ پہ آگ کا انگارہ رکھے؟ گویا کہ اللہ اور رسول کی نافرمانی اور گناہ وہی تو آگ ہے, یہی تو جہنم کی سزا ہے, یہی تو انگارے ہیں جن کو انسان اپنے لیے اکٹھے کر رہا ہے. تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی جو نافرمانی ہے, خلاف ورزی ہے, اسی کو یہ کہا گیا کہ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ پہ رکھے؟ تو گویا کسی نے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سونا استعمال کیا ہوا ہے, اپنے ہاتھوں میں انگوٹھی پہن رکھی ہے, تو گویا کہ اس نے اپنے ہاتھ کو جہنم کی آگ میں ڈالا ہوا ہے. اور اب اس کے بعد دیکھیے کہ کتنا ایمان افروز واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کسی نے اس شخص سے کہا جس کے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دی تھی کہ آپ اس انگوٹھی کو اٹھا کر لے جائیے اور اپنے اس دوسرے کسی استعمال میں لے آئیں. اب ظاہر ہے سونا ہے, آپ اسے فروخت کر سکتے ہیں, آپ اسے اگر کی خواتین کو دے سکتے ہیں. یہ تو مردوں کے لیے حرام اور ناجائز ہے, خواتین کے لیے تو جائز ہے, یہ تو ان کی زیب و زینت کے لیے. اس شخص کا ایمان افروز جواب سنیے, اس نے یہ کہا لا ایسا نہیں ہو سکتا, میں اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. کیوں؟ واللہ لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خدا کی قسم کھا کر وہ شخص کہتا ہے کہ میں تو اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حقارت کی نگاہ سے پھینک چکے ہیں. یہ تھا صحابہ کا ایمان. آج اللہ اور رسول کی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ سونا اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا تو ان کی نظروں میں وہ بالکل حقیر ہو گیا, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتار کر پھینک دیا, اب میں اسے اٹھا کر اپنے گھر لے جاؤں, میرا ایمان اس کی مجھے اجازت نہیں دیتا. صحابہ کرام کی زندگیوں میں یہی طرز عمل ہمیں ملتا ہے کہ اللہ اور رسول نے جس بات سے ان کو منع کر دیا اور روک دیا, اس کے بعد وہ اسی طریقے سے اللہ اور رسول کی نافرمانی سے باز آ گئے اور رک گئے. تو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جب ان سے یہ کہا گیا کہ سونے کی انگوٹھی کو اٹھا لیجئے, لے جائیے, کسی اور استعمال میں لے آئیے, تو انہوں نے فرمایا کہ میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتا, میں اسے ہاتھ نہیں لگاؤں گا اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھینک دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونا اور ریشم میری امت کے مردوں کے لیے حرام اور عورتوں کے لیے حلال اور جائز ہے. تو خواتین کے لیے سونا اور ریشم جائز اور حلال ہیں لیکن مردوں کے لیے اس کی اجازت نہیں. تو ہمیں چاہیے کہ کسی بھی طرح سے مرد حضرات جو ہیں وہ سونا استعمال نہ کریں, خواہ چھوٹے بچے ہوں یا بالغ اور بڑے لوگ. تو بڑوں کو یہ چاہیے کہ وہ چھوٹوں کی بھی تعلیم و تربیت اس انداز میں کریں. اصل میں اس میں اسلام جس چیز کی ہمیں تعلیم دینا چاہتا ہے وہ یہ کہ ہم مسلمان ہیں اور دنیا میں مصرفانہ اور عیاشانہ زندگی بسر کرنے کے لیے ہم نہیں بھیجے گئے ہیں. اسراف اور تبذیر یہ بھی کبیرہ گناہ ہے اور اس سے بھی اللہ اور اللہ کے رسول نے بڑی سختی سے منع کیا ہے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں قلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کھانے اور پینے کی چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو کھاؤ اور پیو, لیکن ولا تسرفوا, اسراف مت کرو, فضول خرچی مت کرو, انه لا يحب المسرفين, اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. اسراف کے معنی کیا ہے اور تبذیر کے معنی کیا ہے, ان دونوں میں فرق ہے. اسراف کے معنی یہ ہے کہ جائز اور مباح کاموں اور چیزوں میں ضرورت سے زیادہ چیزیں بنانا, خریدنا اور جمع کرنا. مثلا آدمی کے کپڑے ہیں, جوتے ہیں, پانی ہے, گھر ہے, زیب و زینت اور آرائش کی چیزیں ہیں, شادی بیاہ اور غمی اور خوشی کے موقع پر بنانے اور اختیار کرنے والی اور خریدی جانے والی چیزیں ہیں. یہ ان میں جو حلال اور جائز کی حدود ہیں ان حدود تک دنیا کی زیب و زینت کو اختیار کرنے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا. کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی زیب و زینت کی چیزیں ہمارے لیے پیدا کی اور بنائی ہیں ان کو اللہ نے ہمارے لیے حرام قرار نہیں دیا. حرام انہی چیزوں کو قرار دیا گیا ہے, منع انہی چیزوں سے کیا گیا ہے جو انسان کے لیے کسی نہ کسی لحاظ سے نقصان دہ ہیں. تو اگر آدمی اپنی ضرورت کی جائز چیزوں اور مباح چیزوں کے اندر بھی اسراف کرے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہیں. مثلا ہم پہننے کے لیے کپڑے دو چار جوڑوں کے بجائے 10-20 اور درجنوں جو ہے وہ کپڑے بنا لیں, جوتے درجنوں اکٹھے کر لیں, رہنے کے لیے ہماری ضرورت جو ہے وہ 3-4 کمرے کا گھر کافی ہو اور ہم ایک بہت بڑی حویلی بنا لیں, تو یہ وہ مصرفانہ زندگی ہے اور یہ وہ اسراف ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. کھانے پینے کے معاملے میں اگر آپ یہاں کے حالات دیکھیں اور یہاں کے مقامی لوگوں میں اگر آپ کو کبھی کسی دعوت کے اندر یا کہیں کھانے پینے کا اتفاق ہوا ہو تو آپ دیکھیں گے آدھا کھایا جاتا ہے اور آدھا اٹھا کر پھینکا جاتا ہے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھاؤ، پلیٹ کو صاف کرو، ہاتھوں کی انگلیوں کو چاٹو، اس کے اندر خیر و برکت ہے. اور آج کی جدید سائنس ہمیں یہ بتا رہی ہے جو بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سے پہلے بھی ہمیں بتا دی تھی. آج کی جدید سائنس یہ بتاتی ہے کہ جب آدمی کھانا کھاتا ہے تو وٹامنز چونکہ وزن رکھتی ہیں تو وہ پلیٹ یا تھالی کے برتن کی تہہ میں چلی جاتی ہیں، اور جو لوگ اوپر اوپر سے کھانا کھا لیتے ہیں اور اس کے بعد سالن وغیرہ شوربہ وغیرہ جو ہے وہ پلیٹ کے ساتھ لگا ہوا اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو وٹامن ساری کی ساری رہ جاتی ہیں، وہ اوپر سے کھا لیتے ہیں وہ کھانا. تو آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ اس برتن کو چاٹ کر صاف کرو تاکہ وٹامنز بھی تمہیں حاصل ہوں. اور پھر جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ آدمی جب انگلیاں چاٹتا ہے تو ان انگلیوں کے اندر سے کوئی ایسی لیزرز وغیرہ نکلتی ہیں جو معدے میں جاتی ہیں اور پھر معدہ ہضم کا کام کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی سائنس کے 1400 پہلے ہمیں یہ بات بتا دی تھی کہ کھانے کے بعد برتن بھی چاٹ کر صاف کرو، انگلیاں بھی چاٹ کر صاف کرو. لیکن ہم مسلمان کتنے بدقسمت ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر عمل نہیں کرتے اور کھانا کھا کر جو ہے آدھا چھوڑ کر جو اسی طریقے سے اٹھ جاتے ہیں اور پھر اسے اٹھا کر جو ہے پھینک دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھاتے ہوئے اگر تمہارے ہاتھ سے لقمہ یا کوئی کھانے کا حصہ گر جائے تو اپنے دسترخوان پہ اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑو، اسے اٹھا کر کھا لو. اور آج کی مغربی تہذیب یہ کہتی ہے کہ تم ایسا نہ کرو اس لیے کہ یہ تو مجلس کے خلاف ہے، مجلس کے آداب کے خلاف ہے، تمہیں تو کھانے کا طریقہ پتہ نہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم آج مختلف بیماریوں کا شکار ہیں اور مختلف مسائل اور مصائب کا شکار ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو زندگی سے نکال کر، زندگی کے ہر معاملے میں، صرف کھانے کے معاملے میں نہیں. تو عرض میں آپ سے یہ کر رہا تھا کہ اسراف جو ہے اس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے پسند نہیں کیا ہے. اسی طرح لباس کے معاملے میں بعض اوقات لوگ سردیوں میں لباس وغیرہ سردیوں کا بناتے ہیں اور خریدتے ہیں، اس کے بعد استعمال کر کے اسے اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، آئندہ سردیاں آتی ہیں پھر اور خریدتے ہیں، یہ اسراف ہے. مسلم شریف کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں بستر ایک مرد کے لیے ہوتا ہے، ایک اس کی بیوی کے لیے ہوتا ہے، اور تیسرا مہمان کے لیے ہوتا ہے، اور چوتھا شیطان کے لیے. مسلم شریف کی حدیث ہے اور مشکات میں کتاب اللباس کے اندر یہ حدیث موجود ہے. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چوتھا شیطان کے لیے فرمایا تو شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ یہاں بستروں کی تعداد بتانا مقصود نہیں ہے، بلکہ بتانا کیا مقصود ہے، اور اس پہ بڑا اچھا جو ہے وہ تبصرہ ایک کتاب کے اندر لکھا گیا کہ بستروں کی تعداد کا تعین کرنا یہاں مقصود نہیں ہے بلکہ تکلف اور ٹھاٹ باٹ کی غرض سے فرنیچر اور گھر کے سامان کی بوتات شیطانی طرز عمل ہے جو خدا کو انتہائی ناپسند ہے. حدیث میں اس ذہنیت پر ضرب لگانا مقصود ہے جس سے عیش پسندانہ اور مصرفانہ زندگی وجود میں آتی ہے. تو یہ چیز یہاں بتائی گئی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کھانے پینے کے معاملے میں، اپنے لباس کے معاملے میں، اپنی رائش کے معاملے میں، اس کی تزئین اور آرائش کے معاملے میں اللہ اور رسول کی مقرر کی حدود کے اندر رہ کر زندگی بسر کریں تاکہ ہمارا عمل جو ہے وہ اسراف کی تعریف میں نہ آئے. دنیا میں جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ان میں دو چیزوں کا استعمال، اس میں اتنی فضول خرچی ہو رہی ہے، ایک ہے پانی اور دوسرا ہے وقت. اس میں جس قدر ہم اسراف کر رہے ہیں اور فضول خرچی کر رہے ہیں جس کا حساب لگانا مشکل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے جبکہ وہ وضو فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا سعد یہ کیا فضول خرچی کر رہے ہو؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو میں بھی فضول خرچی ہوتی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال نعم وَإِن كُنْتَ عَلَى نَحْرِ جَارِ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کہیں بیت دریا کے اوپر اور نہر کے اوپر بھی اگر وضو کر رہے ہو، غسل کر رہے ہو، پانی استعمال کر رہے ہو تو وہاں بھی اگر تم پانی کا بے جا استعمال کرو گے تو تب بھی وہ فضول خرچی ہوگا. امام احمد نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَإِن كُنْتَ عَلَى نَحْرِ جَارٍ, اگر تم بہتے پانی کے دریا کے اوپر بھی ایسا کرو گے تو وہ بھی فضول خرچی ہوگی. اس کا مطلب کیا ہے؟ سمجھانا یہ مقصود ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی وافر مقدار میں دے دیا ہے تب بھی اس کو فضول ضائع نہ کرو. اگر مال و دولت کے دریا کا رخ تمہاری طرف پھیر دیا ہے تو اس کو فضول خرچیوں کے اندر مت اڑاؤ. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی تمہیں وافر مقدار میں دے دیا ہے اور اس کی بہتات ہے تو اس کے بارے میں تمہارا تصور کیا ہونا چاہیے؟ مال کے بارے میں یا جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو نعمتیں دی ہیں ان کے بارے میں جو تصور اسلام نے دیا ہے, دین نے دیا ہے, وہ کیا ہے؟ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کے بارے میں اللہ قیامت کے دن ہم سے باز پرس کرے گا. ثم لا تسألن یومئذٍ عن النعیم, قیامت کے دن ایک ایک نعمت کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. اور جہاں تک تعلق ہے مال کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ آخرت میں تم سے بنی آدم سے پانچ سوالات جوابات پوچھے جائیں گے اور اس وقت تک وہ اپنی جگہ سے نہیں ہل سکے گا جب تک ان پانچ سوالوں کا جواب نہ دے, تو بتائیے آپ کے ان پانچ میں سے دو سوال مال کے بارے میں. فرمایا یہ تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ مال کہاں کہاں سے, کن ذریعوں سے, کن طریقوں سے حاصل کیا اور مال کو خرچ کہاں کہاں کیا. یہ دو سوال ہیں جو مال کے بارے میں ہوں گے. ہم اس بات کا جائزہ لیں اپنی زندگیوں میں کہ ہم مال کماتے ہوئے کیا اس بات کی طرف ہمارا خیال جاتا ہے اور ہم سوچ بچار کرتے ہیں کہ مال کس ذریعے سے میری جیب اور میرے حساب میں آ رہا ہے, کیسے حاصل ہو رہا ہے. جب وہ مال خرچ کرنے لگتے ہیں تو کیا اس احساس اور شعور کے ساتھ خرچ کرتے ہیں کہ ایک ایک پائی کے بارے میں اللہ کے ہاں حساب دینا ہے کہ یہ اللہ کی امانت ہے جو اس نے مجھے حوالے کی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقُّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ, میں نے اگر مال تمہیں تمہاری ضرورت سے زیادہ دیا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ یہ تیری آزمائش کے لیے دوسروں کا حصہ تیرے مال کے اندر رکھ دیا ہے میں نے. وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقُّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ, سائل اور محروم کا حصہ ہے تیرے مال کے اندر, کسی کو دے کر اس کے اوپر احسان جتانا. پہلے حدیث مبارکہ آپ کے سامنے آ چکی ہے کتنی سخت وعید اس کے اوپر اللہ کے رسول نے سنائی. پہلی چیز تو یہ کہ ہم دیتے نہیں اللہ کے راستے میں, اگر دیتے ہیں تو دے کر احسان جتلاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مال جو تیرے پاس زیادہ آ گیا ہے یہ حقیقت میں کسی دوسرے کا حصہ ہے. اب اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ اس کو لوٹا کر پلٹا کر اس کو دے کر اللہ کے ہاں اجر عظیم حاصل کیا جائے. تو میرے بھائیو, اسراف کے یہ معنی اگر ہماری سمجھ میں آ گئے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے ہم اس کو اپنی ضرورت سے جو زائد ہے اس کو دوسروں کی ضرورتوں کے اوپر خرچ کریں اور اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے اپنے رشتہ داروں میں, اپنے گھروں میں, اپنے عزیزوں میں ہم یہ دیکھیں کہ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو ان نعمتوں سے محروم ہیں جن کو ہم فضول خرچ کرتے ہیں, حالانکہ یہ ان کا حق ہے. تبذیر کیا چیز ہے؟ اسراف اور تبذیر دو چیزیں. اسراف کے لیے فرمایا ان اللہ لا یحب المسرفین, اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں. اور تبذیر کے لیے اس سے شدید الفاظ آئے ہیں ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا, تبذیر مت کرو, مال کو فضول مت اڑاؤ. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, مال کو فضول اڑانے والے شیاطین کے بھائی ہیں. وکان الشیطان لربہ کفورا, اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. تو یہاں یہ کہا گیا کہ مال کو بیجا اڑانے والے, تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مال کو حق کے علاوہ باطل کی راہ میں خرچ کرنا تبذیر ہے. اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اپنا سارا مال بھی حق کی راہ میں خرچ کر دے تو اسے تبذیر نہیں کہا جائے گا, اور اگر ایک سیر غلہ بھی غلط راستے پر خرچ کر دے گا تو وہ تبذیر کہلائے گا, شیطان کا بھائی بن جائے گا. حرام اور ناجائز چیزوں اور طریقوں اور راستوں میں مال خرچ کرنا تبذیر ہے. آج اگر ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو کتنا مال ہے جو اس چیزوں کے ان چیزوں کے اوپر خرچ ہو رہا ہے جن کے اوپر خرچ کرنے کے سرے سے اسلام اجازت ہی نہیں دیتا. مثلا ہم شراب اور منشیات اور نشہ آور جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے اوپر جو مال خرچ ہوگا وہ تبذیر کی تعریف میں آئے گا. غیر شرعی رسومات وغیرہ جو ادا کی جاتی ہیں, پتنگ بازی اور بسنت اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات ہیں, یہ سب تبذیر ہے. اور اسی طریقے سے شراب ہے, جوا ہے, لاٹری ہے, سودی کاروبار ہیں, ناچ گانے ہیں, فلمیں ہیں, حرام قسم کے کھیل تماشے ہیں. اور اسلامی تہواروں کے موقع پر, مثلا عیدین کے موقع پر جو لوگ فضولیات اور فحاشی اور بے حیائی کے اندر جو ہے وہ مال خرچ کرتے ہیں, اس طرح ڈرامے ہیں, شادی بیاہ کے اندر جو ہے وہ غیر ضروری اخراجات ہیں, غیر اللہ کے نام پہ جو چڑھاوے ہیں, نظریں ہیں, نیازیں ہیں, قبروں کو پختہ بنانے کے اوپر پیسوں کا خرچ کرنا ہے, ان کے اوپر چراغاں کرنے کے اوپر پیسے خرچ کرنا ہے, ان کے اوپر چادریں چڑھانے کے اوپر پیسہ خرچ کرنا ہے, اس طرح مرنے کے بعد کی غیر شرعی جو رسمیں ہیں, اور پھر جانداروں کی تصویریں اور مجسمے وغیرہ اور کتے پالنا, یہ تمام ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا اسلام سے تعلق نہیں ہے. اور اس سے ہٹ کر آپ دیکھیں ذرائع ابلاغ کے اوپر آج جو روپیہ اور جو دولت مسلمان ملکوں کے اوپر بہایا جاتا ہے, اور پھر میڈیا کے ذریعے سے, پریس کے ذریعے سے, اخبارات اور رسائل اور جرائد کے ذریعے سے جو فحاشی عریانی اور بے حیائی پھیلائی جاتی ہے, کیا یہ تبذیر نہیں ہے؟ اس کو اسراف نہیں کہیں گے ہم, یہ تبذیر ہے جس کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, ایسا کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں. اور ایک جگہ ارشاد فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا والآخرہ, جو لوگ یہ چاہتے ہیں, اس بات کے خواہش مند ہیں کہ مومنین کے اندر فحاشی عریانی اور بے حیائی کو پھیلائیں, ان کے لیے دنیا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا. آج ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے, اس تبذیر کے ذریعے سے کس قدر فحاشی اور بے حیائی جو ہے وہ پھیلائی جاتی ہے. اور ایک مومن کی زندگی جو ہے اس میں مال کے خرچ کرنے کے معاملے میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. ایک بندہ مومن اس احساس اور شعور کے ساتھ اپنے مال کو خرچ کرتا ہے کہ نہ تو وہ فضول خرچی کرتا ہے, اسراف کرتا ہے, اور نہ ہی وہ کنجوسی کرتا ہے, بلکہ اعتدال کی راہ کے اوپر ہمیشہ قائم رہتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ مال کمانے میں اور مال کے خرچ کرنے میں اللہ اور رسول کی جو ہے وہ قائم کی ہوئی حدود ہیں, ان کی پابندی کوشش کریں. ایک گناہ تبرج اور تشبہ بھی ہے. تبرج کے معنی ہیں خواتین اور لڑکیوں کا زیب و زینت کے ساتھ بن سنور کر, جسے آج کل کی زبان میں میک اپ کہتے ہیں, میک اپ کے ساتھ جو ہے حسن و جمال اور جسمانی اعضاء کی نمائش کرنا, اس کے معنی ہے تبرج. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, اپنے گھروں کے اندر قرار سے, وقار سے, سکون سے اور چین سے بیٹھو, اور جاہلیت قدیمہ کی طرح اپنے حسن و جمال کی اور اپنی زیب و زینت کی نمائش مت کرتے پھرو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے خواتین کے لیے, اس لیے کہ عورت کا اصل ٹھکانہ جو ہے وہ اس کا گھر ہے. اس کو شمع محفل بنانے کے لیے نہیں, بلکہ چراغ خانہ بنانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اگر وہ اس کے برخلاف عمل اختیار کریں گی تو اس کے لیے اللہ اور رسول نے بڑی شدید سزا سنائی ہے. ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے, عورت مستور رہنے کے قابل چیز ہے, جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکتا ہے, اور اللہ کی رحمت سے قریب تر وہ اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر میں ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ عورت کو جہاد فی سبیل اللہ اور جماعت اور جمعہ کی جماعت کے اندر شامل ہونے سے بھی استثنا دیا گیا, یعنی اتنے اہم کام اور ان سے بھی عورت کو مستثنا کر دیا گیا, بلکہ فرمایا گیا کہ عورت کی مسجد کی نماز سے اس کی گھر کی نماز افضل ہے. ہم اگر مسجد میں نہیں جائیں گے بغیر کسی عذر کے ہماری نماز ہی نہیں ہوگی, لیکن عورت سے کہا گیا کہ اس کی مسجد کی نماز سے گھر کی نماز افضل ہے, اس کے برامدے کی نماز سے اس کے کمرے کی نماز اور کمرے سے بھی پچھلے کمرے کی نماز جو ہے وہ افضل قرار دی گئی ہے. سبحان اللہ, جس رب نے عورت کے لیے, جس رسول نے یہ احکامات دیے ہیں, اس اسلام سے آج یہ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ عورتوں کو یہ اجازت دے دے کہ وہ بے حجابانہ اپنے حسن و جمال کی نمائش کرتی ہوئی باہر پھریں, اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہا جائے کہ یہ مسلمان عورتیں ہیں. پتہ نہیں یہ مسلمانوں کی کون سی قسم ہے جو ہم نے مغربی تہذیب سے درام کی. سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، خواتین کے لیے حکم ہوا کہ وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلیں کہ اپنی جو زیب و زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے اس کا لوگوں کو علم ہو جائے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات پسند نہیں کی ہے کہ عورت نے جو زیورات پہن رکھے ہیں ان کا اظہار بھی دوسرے محرم غیر محرم مردوں کے اوپر نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کب اس بات کو گوارا کریں گے کہ وہ عورت اللہ کے دیے ہوئے حسن و جمال کی نمائش کرتی پھرے۔ اگر زیورات کو چھپانے کا حکم دیا گیا کہ جب چلیں تو اس طرح زمین کے اوپر چلیں کہ اپنے پاؤں زمین کے اوپر زور سے نہ ماریں کہ ان زیورات کی جنکار کی آواز جو ہے وہ کسی غیر محرم کے جو ہے وہ کانوں کے اندر ٹک ٹکرائے، اس لیے کہ اس کے اندر بھی ایک حسن ہے، اس کے اندر بھی ایک کشش ہے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عورتوں کو اپنے حسن و جمال اور اپنی زیب و زینت کو چھپا کر رکھنے کا حکم دیا گیا اور اس کے اظہار سے منع کیا گیا اور اس کو حرام قرار دیا گیا کہ عورت اپنی زیب و زینت کو دوسروں کے سامنے کھول کر اس کی نمائش کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دو گروہ ایسے ہیں جو دوزخی ہیں جنہیں میں نے دیکھا نہیں ہے، ایک وہ جن کے ساتھ گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے جن کو وہ لوگوں کو پرساتے پھریں گے، یعنی ظالم حکمران، اور دوسری وہ عورتیں جو کپڑے پہن کر بھی برہنہ ہوں گی وہ اپنی طرف مردوں کو مائل کریں گی اور خود مردوں کی طرف مائل ہوں گی، ان کے سر اون کے جھکتے ہوئے کوہان کی طرح ہوں گے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور نہ ہی اس کی خوشبو پا سکیں گی حالانکہ اس کی خوشبو دور دور تک پھیلی ہوئی ہوگی۔ رواہ مسلم۔ ارشاد فرمایا کہ وہ کپڑے پہن کر بھی برہنہ ہوں گی، ایسے چست لباس پہننا جس سے جسم کی نمائش ہو، وہ گویا کہ پہنے ہوئے بھی ہیں نہیں پہنے ہوئے، ایسے باریک لباس پہننا جس سے جسم کے اعضاء جھلکتے ہوئے نظر آئیں، یہ اپنے جسم کی نمائش ہے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا۔ عورت کو اگر گھر سے نکلنے کی ضرورت پڑے تو کچھ چیزوں کا اسے اہتمام کرنا چاہیے، پورے جسم کا مکمل پردہ کرنا چاہیے، سادگی اور شائستگی سے چلنا چاہیے، خوشبو کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اپنی نظر کی حفاظت کرنا چاہیے اور بغیر محرم کے سفر نہیں کرنا چاہیے اور بغیر محرم کسی کے ساتھ خلوت میں نہیں رہنا چاہیے، لباس باریک اور چست پہن کر نہ نکلے، بغیر ضرورت کے بات چیت سے بھی پرہیز کرے اور بقدر ضرورت باوقار آواز اور لہجے میں بات کرے اور مخلوط مجالس میں ہرگز شریک نہ ہو۔ یہ وہ ہدایات ہیں جو قرآن و سنت میں دی گئی ہیں اور عورت کی عزت اور اس کی عفت اور اس کی پاک دامنی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو لازمی قرار دیا ہے۔ ایک اور چیز ہے جس کو میں بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، وہ ہے تشبہ۔ تشبہ کے معنی ہیں عورتوں اور مردوں کا ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کرنا یا مسلمانوں کا غیر مسلموں کی کسی چیز کے اندر یا بعض چیزوں کے اندر یا اکثر چیزوں کے اندر مشابہت اختیار کرنا، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ عورتوں کی مشابہت کرنے والے مردوں اور مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ مشابہت سے مراد ہے بات چیت میں، لباس میں، چال چلن میں، وضع قطع میں، شکل و شباہت میں اور کسی بھی انداز میں ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کرنا۔ اب جو مغربی تہذیب ہے وہ ہمیں یہ سکھا رہی ہے کہ عورت اور مرد تو گاڑی کے دو پہیے ہیں، ان کو بالکل برابر چلنا چاہیے اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا جانا چاہیے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں ہمیں ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا چاہیے اور اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرنا چاہیے۔ لڑکوں اور لڑکیوں کا اور عورتوں کا اور خواتین کا پینٹ شرٹ استعمال کرنا یقیناً یہ مردوں سے مشابہت ہے، اور چست کپڑے استعمال کرنا یہ بھی مردوں سے مشابہت ہے، اور جسمانی اعضاء کی نمائش ہے یہ جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ اس طرح عورتوں اور لڑکیوں کا ننگے سر گھومنا یا سر کے بال مردوں کی طرح کٹوانا یہ بھی مشابہت ہے، اور ایسا کرنے والوں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ اس طرح مردوں کا بالوں کو بڑھانا، سر کے بالوں کو بڑھانا اور داڑھیوں کو منڈوانا، یہ بھی عورتوں سے مشابہت ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، جس میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ مشابہت ایک دوسرے کی اختیار کرنا، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے منع فرمایا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص دوسروں سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان مغربی تہذیب کی کس طریقے سے نکالی کرتے ہیں، کہ قدم کا قدم ان کے پیچھے، وزاکتا میں، لباس میں، بالوں کی کٹنگ میں، چہرے کا مطلب یہ ہے کہ وزاکتا بنانے میں، بالکل ان کی نکالی کرتے ہوئے ہم ان کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالف المشرکین وفر اللحا وقف الشوارب، رواہ البخاری. حضور نے فرمایا کہ مشرکوں کی مخالفت کرو، ان کے طور طریقوں کے اوپر مت چلو، اور اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو پست کرو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، لیکن آج ہم اس کا بالکل الٹ کرتے ہیں. میرے بھائیو، داڑھی چہرے کی زینت ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، تمام صحابہ کرام اور اولیاء اعظم اور بزرگان دین کا طریقہ ہے. بعض فقہاء نے داڑھی کے منڈانے کو حرام اور رکھنے کو واجب کہا ہے، اور بعض کے نزدیک داڑھی منڈوانا سخت مکروہ عمل ہے اور اس کا رکھنا سنت مؤکدہ ہے. داڑھی رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت ہے، اور منڈوانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہے. داڑھی رکھنا اور مونچھیں کٹوانا کفار و مشرکین کے طرز عمل کی مخالفت ہے، اور اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. داڑھی مونڈنا اور مونچھیں بڑھانا کفار و مشرکین کا طرز عمل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہمیں منع فرمایا ہے. تو جیسا کہ میں آپ سے عرض کر چکا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہود و نصارہ کی تقلید کرنے، ان کی مشابہت اختیار کرنے، ان کے طریقوں اور راستوں کے اوپر چلنے، ان کی وضاکت اختیار کرنے کے بجائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں، آپ کی اقتدا کریں، آپ کے پیچھے چلیں، آپ جیسا بننے کی کوشش کریں، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، اپنے چلنے پھرنے میں، اپنے کھانے پینے میں، اپنی تہذیب و تمدن میں، اور اپنے عادات و رتوار میں، اپنی لباس میں، اپنی وضاکت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنائیں. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اللہ ہمارے تمام مردوں اور عورتوں کو اور ہر مسلمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد.